السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ایک اور نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان،
امریکہ کی طرف سے انسداد دہشت گردی کے لیے مالی معاونت روکے جانا درست نہیں، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی فوج کے گولہ بارود میں تشویشناک حد تک کمی، جنگ کی صورت میں 10 روز میں ختم ہو جائیں گے، سی اے جی کی رپورٹ میں انکشاف۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے لیے روس کے سفیر نے ماسکو میں اپنے سپروائزرز کو بتایا ہے کہ انہوں نے اٹارنی جنرل جیف سیشنز کے ساتھ گزشتہ سال کی صدارتی مہم کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے، جبکہ جیف سیشنز نے اس کی تردید کی تھی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے کانگریس کو بتایا ہے کہ امریکی مالی سال 2016 کے لیے فوجی اخراجات کی مد میں پاکستان کو دی جانے والی باقی ماندہ ادائیگیاں نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس بات کے لیے تصدیق نامہ جاری نہیں کر سکتے کہ پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف خاطر خواہ اقدامات اختیار کیے ہیں۔ سال 2016 کے نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ کے تحت یہ تصدیق لازمی ہے۔ یہ بیان پینٹاگون کے ترجمان ایڈم سٹیمپ نے جمعے کے روز دیا۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
امریکہ کی انتظامیہ نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاونت فراہم کرنے کے ایک خصوصی فنڈ کے تحت $5 کروڑ کی رقم کی ادائیگی یہ کہتے ہوئے روک دی ہے کہ اسلام آباد نے افغان شدت پسند گروپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کافی اقدامات نہیں کیے ہیں۔ واضح رہے کہ 2016 کے نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ کے تحت پاکستان کو اس مد میں فوجی اخراجات کی ادائیگی کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط کر دیا گیا تھا، جس کے لیے امریکہ کے وزیر دفاع کی تصدیق ضروری تھی۔ پینٹاگون کے ترجمان ایڈم سمتھ کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے کانگریس کو بتایا کہ فی الحال وہ یہ تصدیق نامہ جاری نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان اس ذمے قابل ذکر اقدام کر رہا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ رائے صرف موجودہ صورتحال کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے سرکاری طور پر تاحال امریکی انتظامیہ کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے، تاہم اسلام آباد کا موقف رہا ہے کہ وہ تمام دہشت گردوں بشمول حقانی نیٹ ورک کے خلاف بلا تفریق کارروائی کر رہا ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قانون ساز اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے رکن رانا محمد افضل نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر امریکہ کو حقانی نیٹ ورک سے متعلق کوئی تحفظات ہیں تو وہ بات چیت ہی سے دور ہو سکتے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہونی چاہیے اور ان کو آ کے گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کرنی چاہیے۔ انہی چیزوں سے تنگ آ کے ہم نے پورا جو بارڈر ہے اس کو فینس کرنا شروع کر دیا۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ دونوں سائڈ پہ مانیٹرنگ ٹیم بنائیں، وہ نہیں بناتے۔ ہماری نیت پہ تو کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ہم جب بارڈر کے اوپر فینس لگاتے ہیں، وہ دونوں طرف سے ٹریفک کو روکتی ہے اور ہم 100% بارڈر کو فینس کرنا چاہتے ہیں۔
دوسری طرف دفاعی امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے کہا کہ یہ معاملہ باہمی اعتماد سے ہی حل ہو سکتا ہے۔
میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت مفید ہوگا کہ اگر امریکہ کا بھرپور طریقے سے اعتماد حاصل ہو اور پاکستان اتنی قربانیاں دے رہا ہے، اور پھر بھی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ترجیحی سلوک کر رہے ہیں، تو پھر اس کا اثر جاتا رہتا ہے اور وہ بات نہیں رہتی۔
پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور گزشتہ ہفتے ہی پاکستانی فوج نے ملک کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی راجگال وادی میں عسکریت پسندوں کے خلاف خیبر فور کے نام سے آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ ہفتے کو پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ افغان سرحد سے متصل ایک پہاڑی چوٹی سے عسکریت پسندوں کو پاک کرنے کی کارروائی کے دوران متعدد شدت پسند ہلاک کر دیے گئے۔ ان اطلاعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے کیونکہ اس علاقے تک میڈیا کی رسائی نہیں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی پریس فاؤنڈیشن نے انسانی حقوق اور صحافیوں کے حقوق سے متعلق دو بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر پاکستان میں صحافیوں کو درپیش خطرات پر مبنی رپورٹ اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق میں جمع کرائی تھی، جس کا جائزہ لے کے یہ کمیٹی اب اپنی حتمی رپورٹ رواں ماہ کے اواخر میں جاری کرنے والی ہے۔ پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے خطرناک ترین تصور کیے جانے والے ملکوں میں ہوتا ہے، جہاں انہیں پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی میں سنگین خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے خطرناک ترین تصور کیے جانے والے ملکوں میں ہوتا ہے، جہاں انہیں اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران سنگین اور مہلک خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ گو کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ماضی کی نسبت صحافیوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدام کیے گئے ہیں، لیکن صورتحال پر مقامی و بین الاقوامی صحافتی تنظیمیں اب بھی عدم اطمینان کا اظہار کرتی ہیں۔ پاکستان پریس فاؤنڈیشن نے انسانی حقوق اور صحافیوں کے حقوق سے متعلق دو بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر پاکستان میں صحافیوں کو درپیش خطرات پر مبنی رپورٹ اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق میں جمع کروائی تھی، جس کا جائزہ لے کر یہ کمیٹی اب اپنی حتمی رپورٹ رواں ماہ کے اواخر میں جاری کرنے والی ہے۔ اس رپورٹ میں صحافیوں کے قتل کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کے فقدان کے علاوہ آزادی اظہار رائے کو درپیش خطرات کا تذکرہ کیا گیا۔ پاکستان پریس فاؤنڈیشن کی طرف سے ہفتے کو جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ اقوام متحدہ کی کمیٹی نے اس بابت رواں ماہ ہونے والے اجلاس میں پاکستان کے حکومتی وفد سے بھی استفسار کیا تھا، لیکن وفد کا اصرار تھا کہ صحافیوں کی ہلاکتوں اور ان پر حملوں کے متعدد واقعات ملک میں جاری دہشت گردی سے منسلک ہیں، جن کے تدارک کے لیے حکومت نے ٹھوس اقدام کیے ہیں۔ رپورٹ میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا کے اختیارات پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اس کی طرف سے چینلز کے خلاف کارروائی کے ضابطۂ کار کو مزید شفاف بنانے کی ضرورت ہے، جبکہ صحافیوں پر ہونے والے مہلک حملوں کے مقدمات کے لیے خصوصی استغاثہ مقرر کیا جانا چاہیے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین اور پیمرا کی شکایات سیل کے علاقائی سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن ملک میں صحافیوں کو درپیش خطرات سے اتفاق تو کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ پہلے سے موجود قوانین پر ہی اگر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کر لیا جائے تو صورتحال میں قابل ذکر بہتری آ سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
میں ذاتی طور پہ اسپیشل پروسیکیوٹر یا اسپیشل عدالتوں کے حق میں نہیں ہوں، جو لا آف دی لینڈ ہے اس کو اپنا کورس پورا کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اگر کوئی الزام ہے کسی پہ تو اس کے مطابق اس پہ مقدمہ ہونا چاہیے۔ اسپیشل لاس کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسپیشل کورٹس کی ضرورت ہے، اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتی۔
ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا کہ امن و امان کی عمومی خراب صورتحال کا شکار دیگر لوگوں کی طرح صحافی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ذمہ داری ذرائع ابلاغ کے اداروں کے مالکان کی بھی ہے، جو ان کے بقول صحافیوں کو خطرناک صورتحال میں رپورٹنگ کی مناسب تربیت فراہم نہیں کرتے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
بھارت میں کمٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل کے ادارے نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ بھارتی فوج کے گولہ بارود کے ذخائر میں کمی واقع ہوئی ہے، اور جنگ کی صورت میں یہ ذخائر 10 روز کے اندر ختم ہو سکتے ہیں۔ تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل یعنی سی اے جی نے پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ پیش کی ہے، جس میں اس نے بھارتی فوج میں گولہ بارود کی کمی کی نشاندہی کی ہے۔ اس نے آرڈیننس فیکٹری بورڈ کی کارکردگی میں بھی کمی کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ 2013 کے مقابلے میں اس کی فیکٹریوں کے کام کاج میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 152 اقسام کے گولہ بارود میں سے، جو کہ جنگ لڑنے کے لیے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں، 61 اقسام کے گولہ بارود کا ذخیرہ اتنا کم ہے کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو وہ 10 روز میں ختم ہو جائے گا۔ بھارتی فوج کو کم از کم اتنا گولہ بارود رکھنا ہوتا ہے کہ وہ 20 روز تک چل سکیں۔ اس سے قبل فوج کو 40 روز کا ذخیرہ رکھنا ہوتا تھا۔ 1999 میں اس کے وار ویسٹیج ریزرو کا ذخیرہ کم ہو کر 20 دن کا رہ گیا تھا۔ ایک سابق فوجی افسر میجر جنرل افسر کریم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ صورتحال بہت تشویشناک ہے، تاہم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حکومت اس معاملے پر اتنی توجہ نہیں دے رہی ہے جتنی دینے کی ضرورت ہے۔
کچھ جو کل ڈیمانڈ ہے فوجوں کی اور میٹ کرنے کے لیے ان کو زیادہ ارجنسی کی ضرورت ہے، خاص کر جب کہ آپ کے پاس دو ایسے کنٹریز جو ایڈورسریز ہیں، ہم جو وہ ساتھ دیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے لڑائی نہ ہو، میں کم امید ہے، لیکن تیاری رکھنا الگ بات ہے اور لڑائی نہ ہونا الگ بات۔ اس میں بھارت تھوڑا پیچھے ہی رہتا ہے، انفراسٹرکچر میں پیچھے ہے اور ٹارڈینس دکھاتے ہیں، تو فوج کو تشویش ہو جاتی ہے، لیکن امیڈیٹ لڑائی جو آج کل کی لڑائی ہے کوئی زیادہ دن چل نہیں سکتی ہے، اس کے لیے تو اتنے ہتھیار کافی ہوں گے، خاص کر کے ہر جگہ نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ چاروں طرف کوسٹ لے کر نارتھ میں اور ساؤتھ میں ایسٹ میں لڑائی ہو، تب تو ریلیشن کم ہو جائے گا، نہیں تو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔
तोपखाना के एक साबिक अफसर लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी ने कहा कि रिपोर्ट में खासतौर पर धमाकों और मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज में कमी की बात कही गई है, जिसकी वजह से तोप के धमाकों, मिसाइल और मोर्टार में गोला बारूद के इस्तेमाल में दुश्वारी पेश आ सकती है। एक दूसरे दिफाई माहिर मेजर जनरल डी के मेहता ने कहा कि गोला बारूद में कमी का मामला बाई से तश्वीश है। हमें वार वेस्टेज रिजर्व को बरकरार रखना होता है और सालाना होने वाली मशकों के लिए भी उनकी जरूरत होती है, लिहाजा सीएजी की रिपोर्ट तश्वीशनाक है। एक और सबक अफसर लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह के मुताबिक वार वेस्टेज रिजर्व में गोला बारूद की कमी फौज की ट्रेनिंग को मुतासर कर सकती है। सियासी मुबसरीन पाकिस्तान के साथ भारत के कशीदा ताल्लुकात और डोकलाम इलाके में चीन के साथ बढ़ते सरहदी तनाज़ा के पेश नज़र सीएजी की रिपोर्ट पर इजहार तशवीश करते हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के लिए रूस के सफीर ने मास्को में अपने सुपरवाइजर्स को बताया कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस के साथ गुज़श्ता साल की सदारती मुहिम से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया है। ये बात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो जेफ सेशंस कह चुके हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने मौजूदा और साबिक अमरीकी अहदेदारों की अपनी रिपोर्ट में हवाला दिया है जो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस के नुमाइंदों ने एम्बेसडर सरगई किसल्याक और उनके सुपरवाइजरों के दौरान गुफ्तगू को इंटरसेप्ट किया। सदर ट्रंप ने इंतहाई क्लासीफाइड मालूम के अफशा होने पर हफ्ते की सुबह अपने ट्विटर पैगाम में सख्त तनकीद की और कहा कि ये अमल हर सूरत रुक जाना चाहिए है। शाम की फौज ने हफ्ते के रोज मशरकी غوطہ کے علاقے میں جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل باغیوں اور شام کی حکومت کے اتحادی روس کے درمیان مذاکرات کے بعد ایک معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ ایک بیان میں فوج نے کہا ہے کہ دمشق صوبے میں واقع مشرقی غوطہ میں جنگ بندی کا اطلاق ہفتے کی دوپہر سے شروع ہو گیا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ جمعے کے روز جنوبی ہلمند میں امریکہ کی جانب سے عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملے کے دوران غلطی سے افغان حکومتی فورسز کے 15 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ فرینڈلی فائر کا یہ واقعہ گریشک ضلع پہ پیش آیا جہاں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان دعوت وزیری کے مطابق اس لڑائی کے دوران سیکیورٹی کی ایک چوکی امریکی ڈرون سے کیے گئے میزائل حملے میں تباہ ہو گئی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس حملے میں 15 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ گریشک میں لڑائی جمعرات کو شروع ہوئی تھی جب طالبان نے ضلع کے کنٹرول کے لیے مربوط حملے کیے تھے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر مستعفی ہو گئے ہیں۔ میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سبکدوش ہونے کے ان کے فیصلے کا تعلق وائٹ ہاؤس کے نئے ذرائع ابلاغ کے ڈائریکٹر اینتھنی اسکراموچی کی تقرری سے ہے۔ مزید تفصیلات اسٹیو ہرمن کی رپورٹ میں انجم ہیرل گل سے سنیے۔
وائٹ ہاؤس کی رپورٹنگ کرنے والے رپورٹروں کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ 20 جون کو وہ آخری بار شان سپائسر کی میڈیا بریفنگ میں شرکت کریں گے۔ سپائسر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا چہرہ تھے۔ انہیں پہلے دن سے ہی مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ صدر کے ترجمان تھے۔ ابتدا میں ہی جب ان سے پوچھا گیا کہ صدر دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی تقریب حلف برداری میں تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ آئے تھے تو جواب میں شان کا کہنا تھا
This was the largest audience to ever witness an inauguration, period.
کسی بھی تقریب حلف برداری کے لیے وہ لوگوں کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ بات ختم۔ دنیا بھر میں شان کا کیمروں پر رپورٹروں کے جواب دیتے ہوئے جارحانہ انداز کی فوری طور پر ٹیلی ویژن کے مزاحیہ پروگراموں میں نقل کی گئی۔ صدر کا دفاع کرتے ہوئے سپائسر غلط جواب دینے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ جمعے کی شام ایک اخباری کانفرنس کے دوران وائٹ ہاؤس کی خاتون ترجمان سارا ہکبی سینڈرز نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک بیان پڑھ کر سنایا جس میں صدر نے سپائسر کی خدمات کو سراہا۔ ٹرمپ کی جانب سے انہوں نے کہا کہ میں اپنی انتظامیہ اور امریکی عوام کی جانب سے شان کے کام پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور جب وہ نئے مواقع تلاش کر رہے ہیں میں ان کی کامیابی کے لیے دعاگو ہوں۔ ٹیلی ویژن پر ان کی ریٹنگ سے ان کی خدمات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ سپائسر کی پریس بریفنگ کو ٹیلی ویژن اور سماجی میڈیا میں وسیع پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ حالیہ دنوں معاون پریس سیکرٹری سارا ہکبی سینڈرز نے زیادہ تر بریفنگ دی، تاہم اس کی عکس بندی کی اجازت نہیں دی گئی۔ سارا کے نئے باس اینتھنی اسکراموچی ہیں جن کا کوئی سرکاری یا ابلاغ کا تجربہ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ ایسے افراد کی تعیناتی کرنا پسند کرتے ہیں جنہوں نے انتخابی مہم کے ابتدائی دنوں سے ان کی حمایت شروع کر دی تھی۔ تاہم سکاراموچی نے ٹرمپ کی ابتدائی دنوں سے حمایت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ٹرمپ نہ تو سیاست دان ہیں اور نہ ہی امریکہ کے حق میں ہیں، تاہم بعد میں انہوں نے اس پر معذرت کی تھی۔ سکاراموچی کا کہنا تھا، مجھے ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے جناب صدر اگر آپ سن رہے ہیں تو میں 50ویں بار آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس کے عملے میں تبدیلیاں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب وائٹ ہاؤس کو اپنی پالیسی ترجیحات واضح کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کی صدارتی مہم کے دوران روس سے ساز باز کی آوازیں بھی گردش کر رہی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
القاعدہ سے تعلق اور دہشت گردی کی معاونت کے شعبے میں گرفتار ایک شخص کو پہلی مرتبہ جمعے کے روز فلیڈیلفیا کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزم کو اسپین سے امریکہ لایا گیا ہے۔ علی شرف داماچی پر سال 2011 میں ایسٹرن ڈسٹرکٹ پینسلوینیا میں فرد جرم عائد کی گئی اور انہوں نے دہشت گردی کی معاونت کی ہے، جس میں ایک سویڈن کے فنکار لارس ولکس کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی بھی شامل ہے، جس نے پیغمبر اسلام کی اہانت کی تھی۔ حکام کا خیال ہے کہ داماچی نے ایک امریکی خاتون کولین لاروز کے ساتھ مل کر لوگوں کو بھرتی کرنے کی بھی سازش کی تاکہ یورپ اور ایشیا میں دہشت گرد حملے کیے جائیں۔ لاروز کو جین جہادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وہ 10 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ اسرائیل میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایک فلسطینی شخص نے مغربی کنارے کے علاقے میں واقع ایک گھر میں گھس کر 3 اسرائیلیوں کو چاقو کے وار سے ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا۔ رام اللہ کے شمال میں واقع علاقے تصوف نیف میں ہونے والے اس حملے کا نشانہ بننے والوں میں 2 افراد کی موت موقع پر ہی ہو گئی، جبکہ زخمی ہونے والا تیسرا شخص بعد ازاں اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ اسرائیلی فوج اور ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی خبروں کے مطابق حملہ آور کو گولی مار دی گئی ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس موت واقع ہو گئی یا نہیں۔ حملہ آور کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ اس ماہ امریکہ میں معلومات تک رسائی کے قانون یا فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے نفاذ کو 50 برس پورے ہونے کو ہیں۔ اس قانون کا مقصد حکومت کو شفاف بنانا اور ہر ایک شہری کے حق کو تسلیم کرنا تھا کہ وہ سرکاری ریکارڈ تک رسائی کے لیے حکومت کو درخواست دے سکتا ہے۔ قومی سلامتی سے متعلق 9 وجوہات کے علاوہ ہر قسم کی معلومات تک رسائی ممکن ہے۔ صحافی حضرات اس قانون کو انمول سمجھتے ہیں اور عوام کو حکومت کی کارکردگی کے بارے میں باخبر رکھنے میں اس قانون کو اہم خیال کرتے ہیں۔ آردتیہ وائس آف امریکہ کے لیے رپورٹ کرتے ہیں، ان کی تفصیل خبر کی جانی ہے انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
صحافی معلومات تک رسائی کے قانون یا فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کو معلومات کا لازمی ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں امریکی میڈیا کمپنی بز فیڈ کے جیسن لیپولڈ کہتے ہیں،
آئی نو فرام فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس دیٹ آئی ہیو بین ایبل ٹو،
مجھے اپنے تجربے سے معلوم ہے کہ میں نے مختلف سرکاری محکموں سے کامیابی سے دستاویزات حاصل کی ہیں جن سے فراڈ، وسائل کا ناجائز استعمال اور مجرمانہ سرگرمیوں کا انکشاف ہوا۔ جیسن لیپولڈ کہتے ہیں کہ سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی ای میلوں تک رسائی کے لیے جب انہوں نے درخواست دی تو وزارت خارجہ کو فوری طور پر ان کی ہزاروں ای میلوں کو ریلیز کرنا پڑا۔ ان ای میلوں کے عام ہونے سے یہ انکشاف ہوا کہ اپنے عہدے کی مدت کے دوران ہلری کلنٹن پرائیویٹ ای میل سرور استعمال کرتی رہیں۔ جیسن کہتے ہیں،
I felt that these emails would provide the public with great insight into how she performed as Secretary of State. ان ای میلوں
سے عوام کو یہ پرکھنے میں مدد ملے گی کہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان کی کارکردگی کیسی تھی اور اس کا ان کے صدارتی امیدوار ہونے پر کیا اثر پڑے گا۔ بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے پرائیویٹ ای میل سرور کے استعمال کی وجہ سے میری کوششیں کسی حد تک غیر واضح رہیں اور یہ معاملہ 1 برس تک میڈیا میں خبروں کا مرکز بنا رہا۔ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے 50 سال گزرنے کے باوجود امریکی اداروں میں پردہ پوشی کا رجحان ہے، جس کی وجہ سے معلومات کی رسائی تک انکار پر عدالتی چارہ جوئی کے کافی زیادہ واقعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ رپورٹرز کمیٹی فار فریڈم آف دی پریس کے ایڈم مارشل کہتے ہیں، پچھلے ایک عشرے کے دوران جو اعداد و شمار ہم نے اکٹھا کیے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار نے استثناء کے جتنے دعوے کیے ہیں ان سے مسترد کی جانے والی درخواستوں میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ مارشل کا کہنا ہے کہ شفافیت کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کو ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے،
The promise that in practice, مسئلہ
یہ ہے کہ عملی طور پر جب وفاقی محکموں میں آپ کا افسر شاہی سے واسطہ پڑتا ہے اور آپ مقدمے لڑتے ہیں تو معلومات کا حصول بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 50 سال گزرنے کے بعد بھی فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ صحافیوں کے لیے عوام تک معلومات پہنچانے اور حکومت کو جواب دہ بنانے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ ندیم یعقوب کے لیے انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قانونی مشیر روس اور ٹرمپ مہم کے درمیان رابطوں کی تحقیقات کرنے والے رابرٹ مولر کونسل کی ٹیم کے اس بابت ممکنہ مفادات کے ٹکراؤ پر غور کر رہی ہیں کہ وہ روس کی مداخلت سے متعلق انکوائری کو ناقابل بھروسہ بنانے کے لیے استعمال کر سکیں۔ یہ بات مختلف ذرائع اور ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی رپورٹوں میں سامنے آئی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے جمعے کے روز اطلاع دی تھی کہ ٹرمپ کے مشیر تحقیقات کاروں کے پیشہ ورانہ اور سیاسی رابطوں پر وسیع سطح پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اخبار نے اس چیز کو مولر کونسلر اور صدر ٹرمپ کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع کے طور پر بیان کیا ہے۔ ریپبلکن رہنماؤں کی جانب سے صحت کے افورڈیبل ایکٹ کو، جسے اوباما کیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تبدیل کرنے کی کوششوں کو جمعے کے روز بھی رکاوٹوں کا سامنا رہا۔ سینٹ میں اس بل کے اندر مانے اس قاطع عمل شک کو شامل کرنے کے لیے کم از کم 60 اراکین کی حمایت درکار ہے، جبکہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کو 48 کے مقابلوں میں 52 سے برتری حاصل ہے۔ اس بات کے انتہائی کم امکانات ہیں کہ کوئی ڈیموکریٹ خواتین کے اس قاطع عمل کے حق کے خلاف ووٹ دے۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس کی پولیس کی سربراہ نے ایک پولیس آفیسر کے ہاتھوں 40 سالہ آسٹریلوی شہری خاتون کی ہلاکت کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔ منیاپولس پولیس کی پریس کانفرنس کے دوران خاتون آفیسر جینی آرتھیو نے کہا کہ یہ واقعہ گولی چلانے کا ایک آفیسر کا تنہا اقدام تھا اور یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی اقدار کی نمائندگی نہیں کرتا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور سلام عرض کرتا ہے گوشہ ادب۔ اردو ادب یقیناً ایک وسیع موضوع ہے، ماضی اور حال قدابر ادبی شخصیات سے مالا مال ہے، سو گوہر نایاب کی تلاش ایک دقت طلب معاملہ ہے، مگر یہ دقت غالب کے معاملے میں پیش نہیں آ سکتی۔ سو آج کا پروگرام ہدیہ تبریک کے طور پر غالب سے منسوب ہے۔ ان کی شاعری کی بات نہیں، ان کی نثر کی بات ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، اب سے چند برس پہلے میں نے یہاں سے نشر ہونے والے ادبی مجلے میں غالب کے خطوط کے چند اقتباس پڑھے تھے۔ سو نشر مقرر کے طور پر غالب کے خطوں کے اقتباس حاضر ہیں۔ ایک خط میں اپنے روزہ رکھنے کا تذکرہ یوں کرتے ہیں: دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھا لیا۔ یہاں کے لوگ عجیب فہم رکھتے ہیں، میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے۔ ایک خط میں میر مہدی مجروح کو لکھتے ہیں: میاں کس حال میں ہو، کس خیال میں ہو، کل شام کو میرن صاحب روانہ ہوئے، یہاں ان کے سسرال میں قصے کیا کیا نہ ہوئے، ساس اور سالیوں نے اور بی بی نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے، خوش دامن صاحبہ بلائیں لیتی ہیں، سالیاں کھڑی ہوئی دعائیں دیتی ہیں، بی بی مانند صورت دیوار چپ، جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ، وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران، نہ جان نہ پہچان، ورنہ ہمسائے میں قیامت برپا ہو جاتی، ہر ایک نیک بخت اپنے گھر سے دوڑی آئی، امام زامن علیہ السلام کا روپیہ بازو پر باندھا، 5 روپے خرچے راہ دیے، مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب اپنے جد کی نیاز کا روپیہ راہ ہی میں اپنے بازو سے کھول لیں گے اور تم سے صرف 5 روپے ظاہر کریں گے. اب سچ اور جھوٹ تم پر کھل جائے گا. ایک خط میں مرزا حاتم علی بیگ کو جو ان کی تصویر کی رسید کے طور پر بھیجا گیا اپنے سراپا کی تصویر بے حد دلچسپ انداز میں یوں کھینچی ہے. بہرحال تمہارا حلیہ دیکھ کر تمہارے کشیدہ قامت ہونے پر مجھ کو رشک نہ آیا. کس واسطے کہ میرا قد بھی درازی میں انگشت نما ہے. تمہارے گندمی رنگ پر رشک نہ آیا. کس واسطے کہ جب میں جیتا تھا تو میرا رنگ چمپئی اور دیداور لوگ اس کی ستائش کیا کرتے تھے. اب جو کبھی مجھ کو وہ اپنا رنگ یاد آتا ہے تو چھاتی پر سانپ پھر جاتا ہے. ہاں مجھ کو رشک آیا اور میں نے خون جگر کھایا تو اس کلمے پر کہ داڑھی خوب گھٹی ہوئی ہے. جب داڑھی مونچھ میں سفید بال آ گئے تیسرے دن چیونٹی کے انڈے گالوں پر نظر آنے لگے. اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے. ناچار مسی بھی چھوڑ دی اور داڑھی بھی. فقیر نے جس دن داڑھی رکھی اسی دن سر منڈایا. پروگرام گوشہ ادب میں آپ نے غالب کے کچھ خطوں کے اقتباس سنے. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حالیہ اشروں کے دوران قطب شمالی کے وسیع برفانی سمندر آرکٹک میں صدیوں سے موجود برف کی تہیں پگھلنے کی ذمہ داری صرف انسانی سرگرمیوں پر ہی عائد نہیں ہوتی بلکہ کرائے ارض پر رونما ہونے والے قدرتی چکر بھی اس میں حصے دار ہیں. سائنسدانوں کے ایک گروپ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک مطالعاتی جائزے میں کہا گیا ہے کہ انسان اس چیز سے خوفزدہ ہے کہ آئندہ چند برسوں میں آرکٹک اپنے برفانی لبادے سے یکسر محروم ہو جائے گا اور اس کی وجہ اس کی پیدا کردہ گلوبل وارمنگ ہوگی. لیکن اگر کرائے ارض کا فطری چکر پلٹ کر سرمئی سمت منتقل ہو جائے تو آرکٹک کے گلیشیئر پگھلنے کا عمل سست پڑ سکتا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر آرکٹک کے علاقے میں سن 1979 کے بعد سے موسمیاتی تبدیلیوں کی 30-50% تک ذمہ داری قدرتی اتار چڑھاؤ اور تبدیلیوں پر ہے. سائنسی جریدے نیچر کلائمیٹ چینج میں امریکی سائنسدانوں کے ایک گروپ کی شائع ہونے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ آرکٹک کا برفانی سمندر کئی اشروں سے یکساں انداز میں سکڑتا جا رہا ہے اور ستمبر سن 2012 میں وہ اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گیا تھا. سائنسدانوں نے یہ نتیجہ سن 1979 سے سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے مطالعے سے کیا. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مارچ کے وسط میں سن 2015 اور سن 2016 کے موسم سرما کے مقابلے میں آرکٹک میں برف کی مقدار اپنی کم ترین سطح پر دیکھی گئی. رپورٹ کے مصنف یانگ ہو ڈانگ نے, جن کا تعلق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے ہے, کہا ہے کہ یہ قدرتی عمل رک سکتا ہے یا پلٹ بھی سکتا ہے, جس کے بعد ہم آرکٹک میں برف پگھلنے کی رفتار سست پڑتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں برف کی سطح میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے. لیکن یونیورسٹی آف ریڈنگ کے اسکالر ایڈ ہاکنگز کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود انسان کی جانب سے طویل عرصے تک گرین ہاؤس گیسیں پیدا کرنے کا عمل قطبی علاقے میں برف کے پگھلاؤ میں ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتا ہے. ہاکنگز, جو اس مطالعاتی جائزے میں شامل نہیں تھے, کہتے ہیں کہ گرین ہاؤس گیسوں کی موجودگی میں اگر ہم مستقبل کی جانب دیکھیں تو پھر سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ایسا ہوگا, بلکہ یہ ہے کہ کس سال موسم گرما میں ہمیں آرکٹک میں برف کا ایک بھی ٹکڑا نظر نہیں آئے گا. آرکٹک کے علاقے میں برف کا پگھلاؤ وہاں کے آبائی باشندوں کی زندگیوں کو بھی درہم برہم کر رہا ہے اور جنگلی حیات کو نقصان پہنچا رہا ہے, جس کی نمایاں مثالیں برفانی ریچھ اور سیل ہیں. سن 2013 میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق سائنسدانوں کے ایک پینل نے کہا تھا کہ آرکٹک میں برف کے بڑے پیمانے پر پگھلاؤ میں امکانی طور پر انسانی ہاتھ ہے. رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اگر گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج نہ روکا گیا تو اس صدی کے نصف تک آرکٹک برف سے بالکل خالی ہو جائے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے نیوز بلٹن، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس، انجینئرنگ کرٹس بائنم، جبکہ ایڈیٹر تھیں مدثرہ بنزر۔ اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔